ومنها الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد غرضا يتم المعنى بدونه كالمبالغة في قول الخنصاء رضي الله تعالى عنها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. اتنا کی اقسام پڑھ رہے تھے ہم اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ اتناب جو ہے کئی چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کی تفصیل بیان کر رہے تھے اور آپ پڑھ چکے کہ اتناب کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ اصل مراد پر زائد ہو اور زائد بھی ہونا بھی یہ کسی فائدے کے لیے ہو بغیر فائدے کے نہ ہو گئی فائدہ ہو اس کا. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے کہ یہ اتناب یہ کلام بلیغ کی قسم ہے بھائی. عام کلام کے اندر ایجاز اتناب اور مساوات یہ تقسیم جاری نہیں ہوتی بھائی بلکہ یہ کس کلام میں ہوگی کلام بلیغ کے اندر. جی تو اتناب کی بہت سی صورتیں انہوں نے ذکر کر دیں. آگے مزید قسمیں ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَمِنْ هَلْئِ غَالُو اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایغال ہے. ایغال ایغال کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ خَتْمُ الْكَلَامِ بِمَا يُفِيدُ غَرَضًا وہ ختم کرنا ہے کلام کو ایسی چیز کے ساتھ يُفِيدُ غَرَضًا جو فائدہ دے غرض کو. جو کس کو فائدہ دے؟ غرض اور مقصد ہے اس کو فائدہ دے. یتم المعنی بدونی ہی پورا ہوتا ہو معنی اس کے بغیر بھی. ایغال اس کو کہتے ہیں کہ کلام کے آخر میں, دیکھو کلام کو ختم کرنا ہے یعنی کلام کے آخر میں, کلام کے آخر میں ایسی چیز لانا, ایسا لفظ ذکر کرنا جو غرض کے اندر فائدہ دے. کس کے اندر؟ جو مقصد ہے اس مقصد میں فائدہ دے اور اس کے بغیر بھی معنی پورا ہو رہا تھا. اس آخری والے لفظ کو ذکر کیے بغیر بھی معنی مراد پورا تھا لیکن اس کو بھی کہنے والا وہ متکلم بلیغ جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہے تاکہ وہ جو مقصد ہے وہ اور واضح ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ اور واضح ہو جائے. دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھائی. کل مبالغتی فی قول الخنصاء رضی اللہ تعالی عنہ, جیسے کہ مبالغہ ہے خنصاء رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں. خنصاء رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرب کی بہت مشہور شاعرہ اور حتیٰ کہ جریر جو ہے جو عرب کے مشہور ترین شعراء میں سے ایک شاعر گزرا ہے, اس سے خنصاء کے مقام اور مرتبے کا شاعری میں جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا اس کا اندازہ لگائیں کہ جریر کہتا ہے کہ اگر خنصاء نہ ہوتی تو میں عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا بھائی. اتنا اونچا مقام تھا ان کا شاعری میں. اور دیکھو اللہ نے اسلام کی دولت بھی نصیب فرمائی. قادسیہ کی جنگ کے اندر, قادسیہ کے عظیم معرکے کے اندر انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت شرکت کی اور اس جنگ میں ان کے چار بیٹے شہید ہو گئے بھائی, چار بیٹے. اور اس پر پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے چار بیٹوں کو شہادت نصیب فرمائی ہے بھائی. تو یہ عجیب لوگ تھے صحابہ کہ انسان جو ہے ان کو ان کی باتیں سن کر انسان حیران رہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے, اللہ نے ان کو کیسی عظیم صفات نصیب فرمائی تھی. تو وہ کہتی ہیں, ان کا یہ شعر ہے, وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُ الْهُدَاتُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ. ان کا بھائی تھا صخر بھائی, صخر. اِنَّ صَخْرًا, یہ صخر جو لفظ ذکر آ رہا ہے یہ ان کے بھائی کا نام ہے اور یہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ اس کے غم میں بڑے اشعار کہا کرتی تھی. بھائی بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی ان کو, تو اس کے غم میں اشعار کہتی. بھائی تو دیکھیے کہتی ہیں, وَإِنَّ صَخْرًا, اور بے شک صخر جو ہے, لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ, اِئْتَمَّ کے معنی ہوتے ہیں اقتداء کرنا, کسی کی پیروی کرنا. الہدات جمع ہے ہادی کی, ہادی, ہادی کا کیا معنی ہے؟ رہنمائی کرنے والا, رہنمائی کرنے والا. بھئی ایک ہوتا ہے ہادی, ایک ہے مہتدی. ہادی, ہادی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے, اور مہتدی اسے کہتے ہیں جو خود سیدھے راستے پر ہوتا ہے, ہدایت پر ہوتا ہے. سمجھ میں ہے؟ جو خود راہ راست پر ہے, سیدھے راستے پر ہے, ہدایت پر ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ مہتدی. اور جو خود تو ہدایت پر ہے ہی, دوسروں کو بھی کی بھی رہنمائی کرتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہادی کہتے ہیں. تو یہ ہدات ہادی کی جمع ہے. تو کہتی ہے شاعرہ, وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ, اور بے شک صخر جو ہے کہ اقتداء کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, یا یوں کہیں رہنمائی لیتے ہیں, الْهُدَاتُ بِهِ, ہدایت دینے والے بھی, بھی اس کے ساتھ رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں. وہ سفر کا اتنا اونچا مقام ہے. میں نے بتایا ایک ہے مہتدی اور ہادی, اس سے اونچا درجہ, اور کہہ رہی ہے سفر کا ان سے بھی اونچا مقام ہے کہ ہادی جو رہنمائی کرنے والے ہیں وہ بھی کس کی پیروی کرتے ہیں؟ سفر کی پیروی کرتے ہیں, اس سے رہنمائی لیتے ہیں. وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ, اور بے شک صخر جو ہے, لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ, البتہ اقتداء کرتے ہیں, ہدایت رہنمائی کرنے والے بھی اس کی, كَأَنَّهُ عَلَمٌ, گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے. علم کے کئی معانی آتے ہیں بھائی, یہاں علم پہاڑ کے معنی میں ہے. كَأَنَّهُ عَلَمٌ, گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے. فی رأسہ نارن, ایسا پہاڑ جس کے سر پر آگ ہو, یعنی جس کی چوٹی پر کیا ہو؟ آگ ہو. اب دیکھیے عالم آیا نکیرہ, اور نکیرہ کے بعد فعل آتا تھا, اس کے لیے کیا بنتا تھا؟ صفت. کیوں صفت بنتا تھا؟ کیونکہ فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ. اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکیرہ کے حکم میں. تو نکیرہ کے بعد گویا نکیرہ آ جاتا ہے, تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے. اور چاہے جملہ فعلیہ ہو, چاہے جملہ اسمیہ ہو, جملہ نکرہ ہوتا ہے. تو یہاں علم ان کے بعد فعل تو نہیں آیا, البتہ جملہ اسمیہ آ گیا, جملہ آ گیا. اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے. تو آگے جملہ اسمیہ ہے, فی رأسی ہی, یہ ہے خبر مقدم, اور نارن یہ ہے مبتدا مؤخر. تو یہ جملہ اسمیہ, یہ صفت ہے علم کی. تو گویا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ انہ علم فی رأسہ نار, گویا کہ وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے شاعرہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ اس کا بھائی سفر جو ہے اس سے ہدایت دینے یعنی رہنمائی کرنے والے جو ہیں وہ بھی اس کی اقتداء کرتے ہیں, اس سے راستہ, اس کی مدد سے راہ پاتے ہیں. کأنہ عالم, گویا کہ وہ پہاڑ. اصل مقصود اسی تک, یہیں تک بات ہو جاتی تو ادا ہو جاتا تھا, کیونکہ پہاڑ رہنمائی کرنے میں سب سے واضح چیز ہے. بھائی دیکھیے عرب کا علاقہ صحرائی علاقہ ہے, اور سینکڑوں میلوں تک صحرا ہی صحرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے, اور اس میں اگر کوئی صحرا میں چلا جائے, راستے کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اور پھر اس کا زندہ بچ کر نکلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پھر گھومتے گھومتے ادھر کوئی آ جاتا ہے, پھر گھومتے ہوئے ہر طرف ریت کے ٹیلے پھیلے ہوتے ہیں, راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا بالکل. سمجھ میں آیا بھائی؟ راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں البتہ اگر پہاڑ ہو پھر راستے کا پتہ چلتا, پتہ لگ جائے گا کہ پہاڑ اس ہاتھ پہ ہے, میں نے اس طرف کو جانا ہے, اور ورنہ اگر ہر طرف ریت ہو پھر تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو انسان گھومتے ہوئے پھر اسی جگہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے پچھلے دنوں شاید اخبار میں خبر بھی پڑی ہو کہ ایک یا دو عرب شہزادے جو ہیں وہ صحرا کے اندر بھائی کھو گئے، راستہ گم ہو گیا اور صحرا میں ہی مر گئے، بعد میں ان کی لاشیں وغیرہ ملیں۔ حالانکہ آج کل جدید ترین چیزیں ہیں، سب کچھ ان کے پاس، گاڑیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن صحرا کے اندر جب انسان، جب ہر طرف سینکڑوں میل تک صحرا ہی صحرا پھیلا ہو، پھر وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بھائی راستے کا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب ہنسا کہتی ہیں کہ میرا بھائی سفر جو ہے رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں، گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے بھائی، پہاڑ ہے۔ اب یہ دیکھیے بھائی، جو شخص صحرا میں بھی کسی کی رہنمائی کرتا ہے بھائی، پہلے لوگ رہنماؤں کو ساتھ لیتے تھے کہ راستے کا پتہ لگے، فلاں دور جانا ہے تو رہنما ساتھ ہوتے تھے۔ تو اب رہنما کوئی اپنے حافظے سے تو نہیں چلتا، وہ بھی کس کو دیکھ کر چلتا ہے؟ نشانیاں ہوتی ہیں اس کے ذہن میں، وہ نشانیوں سے چلتا ہے۔ تو رہنما بھی دیکھو، جب پہاڑ ہوگا، پہاڑ اس کے لیے رہنمائی کا کام دے گا، اس کے لیے نشانی بن جائے گا کہ ادھر سے جانا ہے اور اس طرف کو جانا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میرا بھائی سفر جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں، گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے۔ جب اتنی بات کہہ دی، مقصد واضح ہو گیا، کیونکہ جب پہاڑ ہے تو یقیناً پھر رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ رہنمائی کرنے والے بھی نشانیوں میں سے کس کو رکھتے ہیں؟ پہاڑ کے ذریعے کوئی نشانیوں میں رکھتے ہیں، اس کے ذریعے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اس سے بات پوری ہو گئی تھی اور اس کا مقصد واضح ہو گیا تھا۔ لیکن جو آگے اس نے کہا نا، فی رأسہ نارن، ایسا پہاڑ جس کی چوٹی پر کیا ہو، آگ ہو، اس نے اور مبالغہ پیدا کر دیا۔ دیکھیے بھائی، ایک ہے عام پہاڑ، وہ بھی رہنمائی کا کام سر انجام دے گا، اور ایک وہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہو، وہ کتنا ہی کامل ہوگا رہنمائی کرنے میں، بالخصوص رات کا وقت ہو تو۔ ایک پہاڑ ہے بغیر آگ کے، اور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر خوب روشن آگ ہو، تو کون سا پہاڑ رہنمائی میں زیادہ کامل ہوگا؟ جس کی چوٹی پر آگ ہو۔ تو اس نے دیکھو اسی مقصد میں فائدہ دیا، اس میں اور مبالغہ کر دیا کہ عام پہاڑ تو رہنمائی کا فائدہ دیتے ہیں، وہ عام پہاڑ کی طرح بھی نہیں ہے، ایسے پہاڑ کی طرح ہے جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہو، جو رہنمائی میں بڑا ہی کامل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا اصل مقصد پورا ہو رہا تھا، وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمَّ الْهُدَاتُ بِهِ، لَتَأْتَمَّ نہیں بھئی، لَتَأْتَمُّ ہونا چاہیے بھئی، لَتَأْتَمُّ، وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ، اور بے شک صخر جو ہے البتہ رہنمائی لیتے ہیں، الہدات بھی رہنمائی کرنے والے بھی اس سے، کأنہ عالم، گویا کہ وہ ایک پہاڑ۔ تو اصل مقصود اور اصل معنی یہیں تک پورا ہو جاتا تھا۔ فی رأسہ نارو، یہ کیا ہے؟ ایغال ہے، کلام کے اختتام پر ایسے لفظ لے آنا جس سے اس معنی کے، جو اس مقصد کے اندر فائدہ دے۔ یہاں اس نے اس مقصد میں کیا فائدہ دیا؟ مبالغہ پیدا کر دیا، اور اس کے بغیر بھی معنی پورا ہو رہا تھا، اگر کأنہ عالم تک کہہ دیا جاتا تو بھی بات پوری تھی بھائی۔ معنی سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَمِنْهَا الْإِغَالُ، اور اِتْنَاب کی اقسام میں سے ایک اِغَال ہے، وَهُوَ خَتْمُ الْكَلَامِ بِمَا يُفِيدُ غَرَضًا، اور وہ ختم کرنا ہے کلام کو ایسے لفظ کے ساتھ، یفید غرضاً، جو غرض اور مقصد کو فائدہ دے، یتم المعنی بدونہی، پورا ہو رہا ہو معنی اس کے بغیر بھی، کل مبالغۃ فی قول الخنساء رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے کہ مبالغہ ہے خنساء رضی اللہ تعالی عنہا کے قول میں، بے شک وَإِنَّ صَخْرًا، بے شک صخر جو ہے، لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ، البتہ رہنمائی لیتے ہیں رہنمائی کرنے والے بھی اس سے، کَأَنَّهُ عَلَمٌ، گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے، فی رأسہ نار، جس کے سر پر آگ ہے، وَمِنْهَا التَّذْلِيلُ، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اجتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تسجیل ہے، وَهُوَ تَعْقِيبُ الْجُمْلَةِ بِأُخْرَى، اور وہ پیچھے لانا ہے ایک جملے کے، بِأُخْرَى دوسرے جملے کو، تشتمل على معناها جو اسی پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو، تاکیدا لها اس کے لیے تاکید کے طور پر. تسجیل کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو اس کے پیچھے لانا، یعنی دوسرے جملے کو اس کے بعد لانا، اور یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ اسی پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو، یعنی بیائی نہیں وہی جملہ نہ ہو لیکن اس کے معنی پر مشتمل ہو. اور تاکیدن لہا کس لیے لایا جاتا ہے؟ اس کو بطور تاکید کے. پھر وہ اما یقون جاری مجر المسلی، پھر وہ دو قسم پر ہے، یا تو وہ جاری مجرائے مسل ہوگا یعنی قائم مقام ضرب المسل کے ہوگا. بھائی ضرب المسل آپ جانتے ہوں گے، بعض اوقات کوئی جملہ بامانہ جملہ وہ کسی موقع پر پیش آتا ہے، اس موقع پر کوئی کہہ دیتا ہے اور پھر وہ ضرب المسل بن جاتا ہے، یعنی لوگوں میں مشہور اور رائج ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا موقع جہاں کہیں بھی آئے لوگ اس جملے کو بولتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں اس جملے کو استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آئے بھائی؟ استعمال کرتے ہیں محاورات ضرب الامثال وغیرہ. تو اب وہ بمانت جملہ ہوتا ہے، وہ پیش تو کسی خاص موقع پر آیا تھا لیکن عام لوگ اس طرح کا موقع جہاں کہیں بھی آ جائے وہی جملہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب المثل کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ تسجیل دو قسم پر ہے. تسجیل کسے کہتے تھے؟ ایک جملے کے بعد ایسے دوسرے جملے کو لانا جو اسی پہلے جملے کے معنی پر مشتمل، اور یہ اس میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ پہلے جملے کے معنی میں تاکید پیدا کر رہا ہے، اس کو پختہ کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے. اور یہ دوسرا جملہ جو ہے پھر یاد رکھیے یہ کبھی تو مستقل ہوگا، یعنی اس کا معنی پورا ہوگا، پہلے جملے سے ساتھ جوڑے بغیر اس کو الگ کر دیں تب بھی یہ اپنا معنی پورا ادا کرے گا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ قائم مقام ہے ضرب المثل کے. کس کے قائم مقام ہے؟ یعنی پورا معنی پر ادا کر رہا ہے. جیسے ضرب المثل بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک پورا جملہ ہوتا ہے جو ایک پورا معنی کیا کر رہا ہے ادا. اور بعض اوقات تسجیل کے اندر جو دوسرا جملہ آتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، یعنی پہلے جملے کو ملائے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا، پہلے جملے کو ملائے بغیر اس کا معنی پورا. تو اس کو کہیں گے کہ یہ جاری مجرائے ضرب المثل نہیں ہے، جاری مجرائے ضرب المثل نہیں. اور اگر مستقل ہو دوسرے جملے کا معنی تو اس کو کیا کہیں گے؟ جاری مجرائے ضرب المثل ہے، یعنی اس کے قائم مقام ہے. تو کہتے ہیں وہو اما ان یکون جاری مجرا المثل، اور وہ تسجیل جو ہے یا تو جاری مجرائے مثل ہوگا یعنی ضرب المثل کے قائم مقام ہوگا. بھائی کیوں اس کے قائم مقام کیوں ہوگا؟ کہتے ہیں الاستقلال معنی ہو، اس کا معنی مستقل ہونے کی وجہ سے، واستغنائه عما قبله، اور اس وجہ سے کہ یہ ما قبل سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. بھائی دوسرا جملہ جب اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے پہلے جملے کے ساتھ جڑے بغیر صرف دوسرا جملہ بھی کہیں تو پوری بات ہے اس کے اندر، پوری بات. تو اس کیا کہیں گے؟ یہ قائم مقام کس کے ہے؟ ضرب المثل، کیونکہ اس کا معنی مستقل ہے یعنی پورا ہے، اور یہ ماقبل سے بے نیاز ہے، ماقبل سے کے ساتھ جڑے بغیر بھی یہ اپنا پورا معنی ادا کر دیتا ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جا الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے، یعنی باطل تو مٹ ہی جاتا ہے، باطل برقرار نہیں رہتا. اب دیکھیے بھائی ایک جملہ یہاں آیا تھا وزہق الباطل، وزہق الباطل، آگے اگلا جملہ جو اس کے پیچھے لایا گیا وہ اسی کے معنی پر مشتمل ہے، ان الباطل کان زہوقا، پہلے جملے میں بھی باطل کے کمزور ہونے اور مٹنے کا ذکر تھا، دوسرے جملے میں بھی کیا ذکر ہے؟ اس کے مٹ جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ اسی کے معنی میں تاکید پیدا کر رہا ہے۔ اور نیز یہ دوسرا جملہ مستقل ہے، ان الباطل کان زہوقا، ما قبل کا کلام اگر ہٹا دیا جائے، صرف یہ کہا جائے ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، دیکھو معنی پورا ہے، ما قبل کا یہ محتاج نہیں، اور لوگ بھی اس کو، یہ ضرب المثل کے قائم مقام ہے، لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، جہاں کہیں باطل کا مقابلہ آتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والا ہے، باطل تو مٹ ہی جاتا ہے بھائی۔ یہ پہلی قسم تھی۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ غَيْرَ جَارٍ مَجْرَ الْمَثَلِ، اور یا وہ دوسرا جملہ ہو جو ہے وہ جاری مجرائے ضرب المثل نہیں ہوتا، یعنی قائم مقام ضرب المثل نہیں ہوتا، لِعَدَمِ اسْتِغْنَائِهِ عَمَّا قَبْلَهُ، اس وجہ سے کہ یہ ماقبل سے بے نیاز نہیں ہوتا، ماقبل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر دوسرے جملے کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا، کَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے جو ناشکری کی۔ بھئی قوم سبا کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، وہ قوم جس پر اللہ نے بڑے انعامات اور بڑا فضل اور احسان فرمایا تھا کہ ان کی آب و ہوا بھی خوشگوار تھی، جگہ بھی خوبصورت تھی، باغات بھی اللہ نے نصیب فرمائے تھے، اطمینان اور سکون بھی نصیب فرمایا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری ناشکری کی، تو ہم نے ان پر سیلاب بھیجا، بند انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ سارے ان کے باغات وغیرہ سب کچھ ختم ہوئے، اجڑ گئے، اور وہاں وہ باغات جو پھلدار درخت تھے، اتنی کثرت سے پھل ہوتے تھے، ان کی جگہ صرف کانٹے دار درخت اور خشک درخت تھی، کچھ باقی بچ گئے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اسی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، کون سا بدلہ؟ یہ جو سیلاب بھیجا ہم نے ان پر، اور یہ جو ان کے باغات کو ہم نے ختم کر دیا، ان سے نعمتیں چھین لیں، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا، بیما کا فرو، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ناشکری کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے، وہل نجازی الا الکفور، حال جب الا کے ساتھ آئے تو یہ بمانے حرف نفی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ما نجازی یا لا نجازی الا الکفور، ہم بدلہ نہیں دیتے یہ والا، بدلے سے کون، حل نجازی، یہ نجازی سے کون سا بدلہ مراد ہے، یہ جو پیچھے ابھی ذکر ہوا تھا، ہم یہ والا بدلہ نہیں دیتے، الا الکفورا، مگر ناشکروں کو ہی، ہم یہ والا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو ہی، یعنی ہم ناشکروں ہی کو یہ والا بدلہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ماقبل والا کلام کیا ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ تھا پہلا جملہ، اور وہل نجازی الا الکفور، یہ دوسرا جملہ اس کے پیچھے لایا گیا، اور یہ اسی کے معنی پر مشتمل ہے، پہلے میں بھی کیا ذکر تھا، کفران نعمت پر بدلے کا ذکر تھا، دوسرے میں بھی، یعنی یوں کہ ناشکری پر سزا کا ذکر تھا، دوسرے جملے میں بھی ناشکری پر سزا کا ذکر ہے، تو یہ اسی کے معنی پر مشتمل ہوا، اسی کی تاکید ہوا۔ اور نیز یہ دوسرا جملہ مستقل نہیں، وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، کیا معنی ہے، ہم یہ والا بدلہ نہیں دیتے، إِلَّا الْكَفُورِ، مگر ناشکر۔ آپ دیکھیے اس کو اکیلا رکھیں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہ والا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو، سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی کون سا بدلہ، تو ماقبل کا کلام اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ والا بدلہ جس کے بھی پیچھے بات ہوئی تھی۔ سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک جملے کو دوسرے جملے کے عقب میں لایا گیا اور وہ اسی کے معنی پر مشتمل ہے، لیکن یہ جملہ مستقل نہیں، یعنی اپنے معنی پورا ادا نہیں کر رہا، یہ ما قبل کے جملے کا محتاج ہے، تو یہ ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہوا، ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہوا، جبکہ پہلا جملہ ان الباطل کان زہوقا، پہلی مثال اس میں وہ جملہ مستقل تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، اور ہم بدلہ نہیں دیتے، کون سا بدلہ؟ یہ والا. اگر یہ والا بدلہ مراد لیں پھر یہ قسم ثانی کی مثال ہے، اور اگر یہ والا کی قید ہٹا دیں، ہم بدلہ نہیں دیتے مگر کس کو، یعنی ہم سزا نہیں دیتے مگر کس کو، ناشکرے کو، یوں ترجمہ اگر کریں تو پھر یہ پہلی قسم میں چلا جائے گا، کیونکہ اب مستقل بن گیا. اگر ترجمہ کیا کریں، ہم یہ والا بدلہ نہیں دیتے، پھر تو یہ والا کون سا بھائی، یہ والا اس کے لیے ماقبل کی ضرورت ہے. اور اگر یہ والے کی قید ہٹا دیں، صرف یہ ترجمہ، ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو، اگر یہ معنی کیا جائے، یعنی یہ متعین سزا کی طرف اشارہ نہ مانا جائے، تو پھر اس صورت میں یہ پہلی قسم بن جائے گا جو اپنا معنی ادا کرنے میں مستقل ہے، کیونکہ اب مستقل بن جائے گا اگر اس کو اس کی طرف اشارہ نہ مانا جائے. ہم بدلہ، ہم سزا نہیں دیتے مگر کس کو، یعنی ہم صرف ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں. کیا معنی بن جائے گا؟ ہم صرف ناشکروں ہی کو سزا دیتے، پھر تو یہ مستقل بن جائے گا، یہ پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تذلیل کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو لایا جائے جو اسی کے معنی پر مشتمل ہو اور اس میں کیا کر رہا ہو، تاکید پیدا کر رہا ہو. اور یہ کتنی قسم پر؟ دو. دوسرا جملہ اگر مستقل ہے تو وہ ضرب المثل کے قائم مقام ہوگا، یہ پہلی قسم. اور اگر دوسرا جملہ مستقل نہیں ہے، یعنی پہلے جملے کا بھی محتاج ہے، اس کے بغیر معنی ہی پورا سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر یہ دوسری قسم ہوا اور یہ ضرب المثل کے قائم مقام نہیں ہے. آگے دیکھیے وَمِنْهَا الْاِخْتِرَاسُ، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اختراس ہے. وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى فِي كَلَامِ يُوهِمُ خِلَافَ الْمَقْصُودِ بِمَا يَدْفَعُهُ. احتراس وہ یہ ہے، ان اتا فی کلامن، کہ لایا جائے فی کلامن یوہمو، کلامن نکرہ آیا، یوہمو فعل آیا، اس کے بعد نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بناتے ہیں؟ صفت اس کے لیے، اور موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی، تو وہ یہ ہے ان اتا، لایا جائے فی کلامن، ایسے کلام میں، یوہمو خلاف المقصودی، جو خلاف مقصود کا وہم ڈال رہا تھا اس کے پیچھے، ایسے کلام میں لایا جائے. کیا لایا جائے؟ بیما یدفعہ، ایسے لفظ کو جو اس کو کیا کر دے، اس خلاف مقصود کے وہم کو دور کر دے. بھائی دیکھیے، احتراز یہ ہے کہ ایک کلام آپ ذکر کرتے ہیں، کلام بلیغ، لیکن اس کلام بلیغ سے خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے، تو آپ کلام کے بیچ میں کوئی ایسا لفظ ذکر کر دیتے ہیں جس سے وہ خلاف مقصود کا وہم ختم ہو جاتا ہے. خلاف مقصود کا، تو اصل مقصود سے زائد چیز آپ نے ذکر کر دی، اصل مقصود تو وہ کلام تھا، یہ جو آپ نے وہم کو دور کرنے کے لیے بیچ میں لفظ بڑھایا، یہ تو اصل مراد پر زائد ہے، تو یہ ہے اتناب. اتناب بھی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلام کیا ہو، اصل مراد پر زائد ہو کسی فائدے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ احتراز کسے کہتے ہیں؟ کہ کلام اصل مراد پر دلالت کر رہا ہے، لیکن وہ خرابی کیا لازم آ رہی ہے، اس سے خلاف مقصود کا وہم بھی پڑ رہا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آپ درمیان میں ایک لفظ بڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احتراز. احتراز جیسے دیکھیے، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. فسقا دیارہ کا غیر مفسدہا صوب الربیع ودیمۃ تحمی. شاعر کسی کو دعا دے رہا ہے، فسقا دیارہ کا، بس سیراب کرے، سقا کے معنی سیراب، بس سیراب کرے دیارہ کا، دیار جمع ہے دار کی، دیارک تمہارے گھروں کو جی غیر مفسدہ، ذرا اس کو چھوڑ دیں آگے، سیراب کرے تمہارے گھروں کو صوب الربیع، صوب کہتے ہیں بارش کو، ربیع کہتے ہیں بہار، سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش، ودیمتن تہمی، دیمتن کہتے ہیں وہ ہلکی بارش جو مسلسل ہوتی ہے، جو مسلسل ہوتی رہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں دیم، اور کم از کم یہ 7-8 گھنٹے تک مسلسل ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بعض اوقات یہ ہفتے تک مسلسل ہوتی رہتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں دیمتن، جسے غالباً جھڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جھڑی، تو یہ ہے دیمتن. اور تہمی، تہمی کا معنی ہے بہنا، بارش کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہتا ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں تہمی. فسقا دیارک صوب الربیع ودیمتن تہمی، بس سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش اور ایسی جھڑی تہمی جو بہنے والی ہو. دیمت النکر آیا نا، اور تہمی اس کے بعد فعل آیا، اس کے لیے کیا بنے گا صفت، اور ایسی جھڑی تہمی جو بہنے والی ہو. اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے، اس پر وہم پڑتا ہے کہ یہ تو بارش جب ہوتی ہے اس سے تو عموماً نقصان بھی ہوتا ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو یہ تو شاید بد دعا دے رہا ہے، جس دعا نہیں دے رہا بلکہ کیا کر رہا ہے، تو لہذا خلاف مقصود کا شبہ پڑ رہا تھا، وہ تو بد دعا نہیں دے رہا بلکہ کیا دے رہا ہے، دعا دے رہا ہے، تو اس خلاف مقصود وہم کو دور کرنے کے لیے شاعر نے درمیان میں غیر مفسدہ کی قید بڑھا دی کہ اس حال میں کہ وہ بارش جو ہے ان گھروں کو نقصان دینے والی نہ ہو، نقصان دینے والی نہ ہو. اب پوری بات ہو گئی، معلوم ہو دعا دے رہا ہے کہ بارش بھی ہو اور خوشگوار بارش ہو جو کسی قسم کا نقصان نہ دے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ غیر مفسدہ یہ حال ہے صوب الربیع اور دیمت تہمی سے. فسقا دیارک غیر مفسدہ صوب الربیع ودیمت تہمی، پس سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش اور بہنے والی جھڑی اس حال میں کہ وہ گھروں کو فاسد کرنے والی، خراب کرنے والی نہ ہو. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کلام تھا اور اس کلام سے خلاف مقصود کا وہم پڑ رہا تھا، لہذا شاعر نے درمیان میں ایسا لفظ ذکر کر دیا جس نے اس خلاف مقصود وہم کو دور کر دی. تو کہ دوبارہ دیکھیے، وہ منہ الاحتراس، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک احتراس ہے، وہ ہوا یوتا فی کلامی یوہم خلاف المقصودی، اور وہ یہ کہ لایا جائے ایسے کلام میں جو خلاف مقصود کا وہم ڈال رہا تھا، اس میں لایا جائے. کس کو لایا جائے؟ بما یدفعہ، ایسے لفظ کو جو اس وہم کو دور کر دے. نحو مثال کے طور پر، فسقا دیارک غیر مفسدہ صوب الربیع ودیمت تہمی، پس سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش اور بہنے والی جھڑی اس حال میں کہ وہ ان گھروں کو نقصان دینے والی نہ ہو، ان کو فاسد کرنے والی نہ ہو. ومنہ تکمیل، اور اتناب کی جن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تکمیل ہے، یعنی اتناب کی قسموں میں سے ایک تکمیل ہے. وہ اتا بفضلت تزید المعنی حسنا، اور وہ یہ کہ لایا جائے بفضلت، فضلہ کہتے ہیں زائد چیز کو، کس کو؟ زائد. بھائی ایک ہے کلام اور اس میں جو اصل ہے، کلام کے اندر اصل مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، باقی چیزیں فضلہ زائد چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ زائد، یعنی مفعول ذکر ہوتا ہے، فعل اور فاعل تو صحیح، فعل تو مسند اور فاعل یا نائب فاعل کیا ہوا؟ مسند، اور آگے مفعول، حال وغیرہ، مفعول مطلق وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فضلہ ہیں، زائد چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے بغیر بھی معنی پورا ہو جاتا ہے. تو فضلے سے یہ چیز مراد ہے، مفعول اور حال اور مفعول حال وغیرہ بھائی. تو کہتے ہیں وہ یہ کہ لایا جائے کلام میں ایسا فضلہ, فضلہ ان کے بعد تزید فعل آ رہا ہے, ایسا فضلہ ایسی زائد چیز, تزید المعنی جو بڑھا دے معنی کے اندر, حسنن کس کو, حسن جو معنی میں حسن کو بڑھا دے, نحو مثال کے طور پر وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں, عَلَى حُبِّهِ حُبِّهِ کی ہا ضمیر بھی طعام ہی کو راجے ہے, کھانے کی محبت پر, وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت پر, یعنی وہ سخی لوگ ہیں, سخاوت کرنے والے ہیں اور وہ انہیں بھی کھانے کی محبت ہوتی ہے, یعنی انہیں بھی کھانے کی طلب ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں, اور جو کوئی سوال کرنے آئے تو اس کو وہ کھانا, خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن دوسرے کو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں, یہ معنی ہے وہ یطعمون الطعام وہ کھانا کھلاتے ہیں, علی حبہ اس کھانے کی محبت پر, یعنی انہیں بھی اس کے ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں سخاوت بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں, یطعمون الطعام کیا کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں. اب اتنی صرف اسی سے مقصد پورا ہو جاتا ہے, جب پتہ چل گیا کہ یہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں معلوم ہوا سخی لوگ ہیں, معلوم ہوا سخی لوگ ہیں. لیکن اس پر یہ جو علی حبہ کو بڑھایا گیا اس نے اس میں اور حسن پیدا کر دیا کہ ایک ہے ویسے کھانا کھلانا وہ بھی بہتر تھا, لیکن لوگوں کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اپنی ضرورت اور اپنی طلب کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں, ایسے سخی لوگ ہیں اور یہ اونچے درجے کی سخاوت ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ علی حبہ یہ ہے تکمیل بھائی, اس نے کیا کر دیا یہ اب علی حبہ, یہ دیکھو جار مجرور ہے, مسند یا مسند الیہ نہیں ہے, فضلہ ہے, کیا ہے فضلہ, جار مجرور مفعول حال یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں, جو بھی مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہیں وہ سب آ گئے. تو یہ جار مجرور ہے علی حبہ اور اس نے کیا کیا معنی کے اندر حسن کو بڑھا دیا بھائی, یہ معنی ہے. وَهُوَ أَن يُؤْتَى بِفَضْلَةٍ تَزِيدُ الْمَعْنَى حُسْنًا, تکمیل یہ ہے کہ لایا جائے ایسے زائد لفظ کو جو معنی کے اندر حسن بڑھا دے. عَلَى حُبِّهِ خود بتلا رہے ہیں, اَي مَعَى حُبِّهِ ساتھ اس کھانے کی محبت, یعنی انہیں بھی کھانے کی محبت اور طلب ہوتی ہے. وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْكَرَمِ اور یہ زیادہ بلیغ ہے سخاوت کے اندر, یہ زیادہ بلیغ ہے, یہ زیادہ افضل ہے سخاوت کے اندر, کہ یہ اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے بھائی, اعلیٰ درجے کی. تو اس سے مبالغہ آ گیا, بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعضوں نے اس تکمیل کا نام تتمیم رکھا ہے, وہ اس تکمیل کو کیا کہتے ہیں تتمیم. اور یہ جو پیچھے احتراس ذکر ہوا تھا نا اسی کو تکمیل کہتے ہیں, لہذا اور بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے اسی احتراس کا دوسرا نام ہے تکمیل, اور جس کو انہوں نے تکمیل کہا اس کو وہ کیا کہتے ہیں تتمیم کہتے ہیں. تو بہرحال معنی ایک ہی ہے, تکمیل کا معنی بھی پورا کرنا, تتمیم کا معنی بھی پورا کرنا. اور یاد رکھیے یہ مثال جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ یہ ایک صورت میں اس کی مثال بنی جب عَلَى حُبِّهِ کی ہا ضمیر طعام کو راجع کی, طعام کو راجع, پھر یہ اس تکمیل کی مثال ہے. اور اگر یہ ہا ضمیر راجع ہو ذات باری تعالیٰ کو, وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ اس اللہ کی محبت پر, یعنی اس اللہ کی محبت میں وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو پھر اس صورت میں وہ یہ تکمیل کی مثال نہیں بنے گا بلکہ یہ اس صورت میں اصل معنی کے اندر ہی داخل ہو جائے گا. ابھی تو ہم بنا رہے ہیں یہ اصل معنی پر زائد ہے، کیونکہ یطعمون الطعام وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اس سے سخاوت بیان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس سے سخاوت بیان ہو گئی تھی، علی حبہ اس پر کیا تھا؟ زائد تھا، جو اس میں حسن بڑھا رہا تھا. لیکن اگر علی حبہ کی ہا ضمیر کس کو راجع ہو؟ اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس صورت میں یہ اصل معنی کے ہی اندر داخل ہو جائے گا، پھر یہ زائد نہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ پھر معنی یہ ہوگا اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت میں، یعنی اخلاص کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، معلوم ہو کس کے ساتھ کھلا رہے ہیں؟ دکھلاوا مقصد نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو پھر یہ اصل معنی بن جائے گا، اس لیے کیونکہ کھانا کھلانا تبھی نفع دے گا جب اس میں اخلاص ہوگا، اگر اخلاص نہیں تو پھر اس میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس صورت میں اصل معنی ہی بن جائے گا. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. جاری ہے مجرا، جاری ہونے کی، یعنی قائم مقام ہے اس